مدینے کا سفر ہے اور میں دیدانم دیدہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجات. یہ محرم کے ایام کہ جس میں خداوند تبارک و تعالی کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اور چہیتے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے نانا کے دین بلکہ در حقیقت جناب آدم سے جناب خاتم تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو بچا لیا. بعض دفعہ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا یہ ایک حقیقت ہے یا مبالغہ ہے؟ اگر دین بچایا تو کیا دین خطرے میں تھا؟ اور اگر دین بچایا تو کس طریقے سے دین بچایا؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد اور حتیٰ ان کی زندگی میں جو شریعت اور جو دین وہ لے کے آئے عام طور پہ خطرے میں رہا. لہٰذا ایک سوال بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جو دین خداوند تبارک و تعالی اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجے اس کو کوئی خطرہ پیش آ سکے؟ تو اس کا جواب بہت ہی بدیہی اور سادہ سا ہے کہ اسلام سے پہلے بہت سارے ادیان آئے کہ جو خطرے سے دوچار ہوئے، کتب الہی میں تحریف ہوئی، ادیان میں تحریف ہوئی، انبیاء کی تعلیمات کو غلط طریقے سے بیان کیا گیا. لیکن اب آخری دین کہ جس کا نام اسلام ہے، البتہ جناب آدم سے جناب خاتم تک تمام دین اسلام ہیں، لیکن جب اسلام کو دیکھا جائے دیگر ادیان کے مقابلے میں، مجوسیت، عیسائیت، تو اس وقت ایک اور دین کہ جس کو اسلام کہا جائے اور جس کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو کہا جائے، تو یہ وہ اسلام ہے کہ بلا شک خداوند تبارک و تعالیٰ کو اس کو محفوظ رکھنا تھا، اور قرآن کہ جس کی حفاظت کا خداوند تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، کہ بلا تحقیق ہم نے اس ذکر کو قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن وہ کتاب ہے جو خداوند تبارک و تعالی کی جانب سے نازل ہوئی لیکن تحریف سے محفوظ، لیکن اس سے پہلے کی کتابیں بھی بلا شک خداوند تبارک و تعالی ہی کی کتابیں تھیں، خداوند تبارک و تعالی ہی نے ان کو نازل فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا، انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کتابوں کو بھیجا گیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، لیکن ان ادیان میں بھی تحریف ہوئی اور ان کتب میں بھی تحریف ہوئی. اب اگر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تو انسان ہمیشہ ایک حیرانی اور سرگردانی میں رہتے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ کہ ایک کتاب ہو جو آخری کتاب ہو، ایک نبی ہو جو آخری نبی ہو. اب جب سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا اور خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی شریعت کو بیان کیا، یہ نئی شریعت اسلام کے نام سے مشہور ہوئی، اور بلا شک اس شریعت کے لیے خطرات تھے، بلا شک اس دین کے لیے خطرات تھے. جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اس سے پہلے ادیان خطرے سے دوچار ہو چکے تھے، تحریف کا شکار ہوئے، اس دین اسلام کو بھی خطرہ تھا. خداوند تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جو کام بھی خداوند تبارک و تعالیٰ انجام دے وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے انجام دیا جائے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے سبب فراہم کیا، بالکل ویسے جیسے دین کو پھیلانے کے لیے سبب فراہم کیا، اسی طرح دین کو بچانے کے لیے ایک سبب مہیا کیا. یہ دین مختلف ادوار میں خطروں سے دوچار رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد رسول اللہ کون سے ایسے خطرات تھے اور کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے کہ جو امام حسین کو اپنے آپ کو قربان کر کے دین کو بچانا پڑا. تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ ادیان کو خطرہ بھی ہوتا ہے, سابقہ ادیان تحریف ہو گئے, کتب الہی کو خطرہ بھی ہوتا ہے, سابقہ کتب خطرے سے دوچار ہوئیں. اب اس دین کو خداوند تبارک و تعالیٰ کو بچانا ہے, اس کتاب خدا کو خداوند تبارک و تعالیٰ کو بچانا ہے, اور وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا اپنی سنت کے ذریعے سے, علل اور اسباب کے ذریعے سے کتاب, اپنی کتاب کا بھی دفاع کیا, اپنی کتاب کو بھی محفوظ کیا یعنی قرآن مجید کو, اور اپنے دین کی بھی حفاظت فرمائی. وہ کون سے خطرات تھے جو بعد رسول اللہ تھے؟ پہلا خطرہ کہ جو تمام اقوام اور تمام ادیان کو ہوتا ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات میں تحریف کی جائے. یہ تحریف کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے دین کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرے دنیا کی خواہش کے لیے؟ تو اس کی مثالیں موجود ہیں. آج بھی بعض لوگ, اور حال ہی میں اس قسم کی گفتگو بعض جگہ کی گئی کہ پردے کی مخالفت کی گئی, حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک ایسا حکم تھا جو آیا اور آنے کے بعد ختم ہو گیا, اور اگر ضرورت ہے تو فقط اتنی ہے کہ اپنے جسم کے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیا جائے, سر چھپانا بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے. اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کس کے لیے؟ دنیاوی لذت کے لیے. کس کے لیے؟ چند ویمن رائٹ ایسوسی ایشنس کی قربت کے لیے کہ وہ انہیں روشن فکر کہیں, وہ ان کا احترام کریں, لوگ انہیں لبرل کہیں. یہ تحریف کا سلسلہ جس طرح آج ہے اسی طریقے سے تمام انبیاء کے دور میں رہا. امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا. 61 ہجری میں کون سا ایسا واقعہ ہوا کہ امام حسین کو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑا؟ تو اس کا جواب 61 ہجری میں نہیں, بلکہ اس کا جواب 61 ہجری سے پہلے ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے. پورے 50 سال کے بعد یہ کیا ہوا کہ عالم اسلام میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آج بھی تاریخ اسلام شرمندہ ہے؟ وہ واقعہ کیا کہ رسول کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا ہے. رسول کی نواسیوں کو یعنی رسول کی بیٹیوں کو اسیر کر کے شہر بہ شہر, محلہ بہ محلہ, بازاروں اور درباروں میں پھرایا جاتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, اور 61 ہجری یعنی تقریباً پورے 50 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا. اگر اس واقعے کو فقط دیکھا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام میں ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. آج بھی کوئی تنظیم, کوئی تحریک, کوئی ملک اگر اپنے بانی, اگر اپنے رئیس, اگر اپنے صدر کا احترام کرتے ہوں اور یہ بھی مانتے ہوں کہ ان کی اولاد حق پر ہے, تو آج یہ ممکن نہیں کہ 50 سال کے بعد یا اس سے زیادہ عرصے میں ان کی اولادوں کی توہین کی جائے. لیکن بدقسمتی سے عالم اسلام میں یہ ہوا, اور جو ہوا بلا شک اس کی مثال نہیں ملتی کہ بعد رسول اللہ قرآن موجود ہے, قرآن میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل موجود ہیں, ان فضائل کی موجودگی میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بیان کیا گیا, ان کی موجودگی میں ایک ایسا وقت آ جائے کہ ان کی آل کو اسیر کیا جائے, قتل کیا جائے اور قتل کیے جانے پہ فخر کیا جائے, اسیر کیا جائے, بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے. لیکن یہ سب کچھ امام حسین کے ساتھ ہوا, اور امام حسین سے پہلے اہل بیت کے اوپر مصائب کا سلسلہ پہلے ہی جاری تھا. 61 ہجری میں کون سا ایسا شخص تھا کہ جس سے دین کو خطرہ تھا؟ تو نام لیا جاتا ہے یزید ابن معاویہ کا. اس شخص کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب اس کے لیے بیعت کا سلسلہ جاری تھا, اور بیعت بھی معمولی طریقے سے نہیں, دمشق میں حاکم شام کی جانب سے بیعت کا سلسلہ گرم ہے, درہم اور دینار تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور عین اس وقت کے کچھ لوگ اپنا دین بیچ کے بیعت کر رہے ہیں, عین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پریشان ہیں. اصحاب نے مخالفت کی, حتیٰ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض اصحاب نے ایک جملہ کہا کہ اگر یزید جیسا شخص مسلمانوں کا حاکم بن جائے تو اب انتظار کرنا چاہیے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، آسمان سے خون برسے۔ اب یہ یزید کون ہے؟ ایک فاسق، ایک فاجر، ایک شرابی، بندر اور کتوں سے کھیلنے والا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ کیا طلب کرتا ہے؟ طلب یہ کرتا ہے کہ حسین بن علی میری بیعت کریں۔ بیعت کے کیا معنی ہے؟ بیعت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کسی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ البتہ یہ بیعت جان کے خوف سے بھی ہو سکتی ہے اور دل سے بھی ہو سکتی ہے۔ چاہے جان کے خوف سے ہو اور چاہے دل سے ہو، جو بظاہر نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس شخص کی تائید کی گئی ہے۔ اب ایک جانب یزید ہے، دوسری جانب امام حسین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید 61 ہجری میں ایک دم سے خود آ گیا؟ وہ خود نہیں آیا، اسے لایا گیا، اس کے لیے بیعت لی گئی۔ 56 ہجری سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کے دین کو خریدا گیا، مال بیت المال سے ادا کیا گیا اور یزید کے لیے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بیعت کا سلسلہ دمشق میں ہوا، بصرے میں ہوا، کوفے میں ہوا، پھر مکے میں ہوا، مدینہ میں ہوا۔ مدینہ کیونکہ مرکز تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی، اور آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی مدینہ مرکز تھا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد مدینہ میں موجود تھی، اور خصوصاً وہ بے باک اور نڈر اصحاب کہ جو کھل کے بول سکتے تھے، انہوں نے یزید کی مخالفت کی کہ اس شخص کو جو ولی عہد چنا جا رہا ہے یہ اسلام کے اوپر ظلم ہے۔ لیکن بالآخر تدریجاً اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری سے 61 ہجری، 50 سال کے دوران ایک بڑی تعداد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کچھ اصحاب بچے تھے اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ایک بڑی تعداد بیعت کر چکی تھی جن میں سے چند افراد نے بیعت نہیں کی تھی۔ ایک عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن زبیر مکے کی جانب پہلے جا چکے تھے اور مکے میں تھے، امام حسین مدینہ میں تھے اور ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھ رہے تھے کہ جو رونما ہو رہے تھے بڑی تیزی سے۔ پھر میں عرض کروں کہ بیعت کے معنی کو اگر ذہن میں رکھیں اور پھر جب آپ سے یہ کہا جائے کہ یزید نے بیعت طلب کی، اب عالم اسلام کا جو خطرناک ترین دور تھا وہ یہ تھا کہ ایک فاسق اور فاجر، زانی، شرابی، بندر اور کتوں سے کھیلنے والا اعلان کر رہا ہے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں حاکم اسلام ہوں، تمام لوگوں کو میری بیعت کرنی ہے، جو میری بیعت نہ کرے اسے سزا دی جائے گی۔ اور خصوصاً وہ خط لکھتا ہے ولید ابن عتبہ کو جو والی مدینہ ہے کہ تم حسین ابن علی سے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو اس کا سر جواب میں میرے پاس بھیج دو۔ اب ایک وقت آیا کہ حاکم شام دنیا سے رخصت ہو گئے، 60 ہجری رجب کے مہینے میں دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ اس دوران یزید شہر میں نہیں تھا، جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ میں اب خلیفہ بن چکا ہوں، میں اب حاکم بن چکا ہوں، کیونکہ بیعت پہلے لی جا چکی تھی۔ یزید نے اپنے والد کے جانے کے بعد جب خلافت کو سنبھالا اور اپنے آپ کو امیر المؤمنین، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین اور حاکم مسلمین کے مقام پر دیکھا، تو جو اس نے پہلا کام کیا وہ یہ کہ والی مدینہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت لے۔ اور اسی چیز سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظمت تھی، کیا مقام تھا، کیا ان کی حیثیت تھی سیاسی اعتبار سے اور کیا ان کی حیثیت تھی معاشرتی اعتبار سے۔ ابھی اور بات ہے کہ ساتھ دینے کے وقت بہت سارے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن دوسری جانب امام حسین کی جو حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ یزید یہ جانتا تھا کہ اگر حسین ابن علی نے میری بیعت کر لی تو ان سب کی بیعت سے بہتر ہے ایک حسین ابن علی کی بیعت، اور اگر حسین ابن علی نے میری بیعت نہیں کی تو ساری دنیا میری بیعت کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یزید کے لیے سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ وہ امام حسین سے اپنی بیعت لے لے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل مسلمانوں کے درمیان مشہور تھے، وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ مصباح الہدا ہیں یعنی ہدایت کا چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجات ہیں یعنی نجات کی کشتی ہیں۔ یہ تمام فضائل مسلمانوں کے ذہن میں تھے، اور یہ تمام فضائل کہاں سے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے، اور آیت تطہیر اور دیگر آیات کے جو قرآن مجید میں نازل ہوئیں، اور ساتھ ہی امام حسن امام حسین کو قرآن مجید نے ابنانا کہا، یعنی رسول کے دو فرزندان۔ کہاں پر؟ کہ جب مباہلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور قانون معین ہوا، فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو اور نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں اور نفسوں کو لائیں۔ تو تمام مفسرین اور تمام مؤرخین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹوں کے عنوان سے امام حسن امام حسین کو لے گئے۔ یہ وہ اجتماعی طاقت تھی کہ جس سے یزید ڈرتا تھا۔ لیکن جس طریقے سے عام لوگ اپنے دور میں کبھی جناب نوح کا دامن چھوڑتے تھے، اور کبھی جناب یحییٰ کو چھوڑتے تھے، کبھی جناب زکریہ کو چھوڑتے تھے، اور حتیٰ خود جیسا کہ سورہ جمعہ میں نقل خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ رَأَوْا تِجَارَةً لَّهْوًا انفضوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لہو لعب کو دیکھتے ہیں اور تجارت کو دیکھتے ہیں تو اے رسول تمہیں تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانوں کا مزاج ہے کہ جب دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں تو خدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے انبیاء کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور انبیاء کے اوصیاء کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی امام حسین کا احترام تو تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا لوگ امام حسین کے ساتھ قیام کر سکتے تھے، کیا امام حسین کا ساتھ دے سکتے تھے؟ تو یہاں تک گفتگو یہ ہوئی کہ امام حسین کا ایک احترام تھا جو تعلیمات قرآن کے ذریعے سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچا تھا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس سے یزید گھبرا رہا تھا کہ اس وقت اگر کوئی پاورفل شخص ہے، اگر کسی سے مجھے خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے، اور یہی وہ ذات ہے کہ اگر اس نے میری بیعت کر لی تو سب کی بیعت کے اوپر حاوی ہے ایک بیعت امام حسین کی، اور اگر انہوں نے میری بیعت نہیں کی تو ساری بیعتیں بیکار ہو جائیں گی اگر حسین نے میری بیعت نہیں کی۔ لہٰذا اس نے خط لکھا والی مدینہ ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان کو کہ حسین ابن علی کو بلاؤ اور بیعت لو، اور اگر وہ بیعت کرنے سے ابا کریں تو ان کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس جواب کے طور پہ بھیج دو۔ اب جب یزید مسند خلافت پہ بیٹھا اپنے والد کے بعد، بیعت کا سلسلہ تو پہلے ہو چکا تھا 4-5 سال سے، اب اس نے خط کا سلسلہ کیا۔ اب جب یہ خط پہنچا مدینہ اور والی مدینہ ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان نے امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ جس کا نام روایتوں میں نقل ہوا عبداللہ بن عمرو بن عثمان، اس شخص کو بھیجا کہ حسین ابن علی کو اور عبداللہ ابن زبیر کو بلا کے لے کے آؤ۔ جس وقت یہ شخص گیا ہے بلانے کے لیے، اس وقت اتفاق سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور عبداللہ ابن زبیر مسجد میں بیٹھے ہوئے محو گفتگو تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کے اس نے پیغام دیا کہ حاکم مدینہ والی مدینہ ولید ابن عتبہ نے آپ دونوں کو فوراً بلایا ہے۔ کچھ دیر گزری، دوبارہ پیغام آیا کہ آپ کو فوراً بلایا ہے، وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاویہ ابن سفیان حاکم شام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یزید اپنی خلافت کا اعلان کر چکا ہے، اور اسی کی خلافت کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہیں سے امام حسین کی ایک اور طاقت اور قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکے میں، مدینہ میں، دمشق میں، کوفے میں، بصرہ میں اور دیگر شہروں میں بیعت لی جا چکی حاکم شام کی جانب سے پانچ سال پہلے سے یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن امام حسین سے بیعت طلب نہیں کی گئی، یہاں تک کہ یزید خود مسند خلافت پہ بیٹھا اور اس نے بیعت طلب کی۔ اب روایتوں میں بیان ہوا کہ جس وقت امام حسین دربار میں پہنچے، بنی ہاشم کے جوانوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے، اور جب دربار پہنچے تو وہاں پر مروان بن حکم بھی پہلے سے موجود تھا۔ یہ مروان بن حکم وہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس پہ لعنت بھیجی تھی اور اپنے اہل بیت کی دشمنی کا واضح اعلان کیا تھا کہ یہ ہمارے اہل بیت کے دشمنوں میں سے۔ اور باپ کون ہے؟ حکم بن عاص۔ حکم بن عاص وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا، توہین کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو نکال دیا تھا۔ بعد رسول اللہ ایک طویل عرصے تک اس کو مدینہ میں نہیں آنے دیا گیا، بالآخر رشتہ داریوں کے عنوان سے ایک وقت آیا کہ جب بنو امیہ کو کچھ پاور ملی تو انہوں نے حکم بن عاص کو، باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر بدر کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اسے دوبارہ مدینہ میں نہ آنے دیا جائے، مدینہ بھی بلایا گیا، اور نہ فقط مدینہ بلایا گیا بلکہ اس کے بیٹے مروان بن حکم بن عاص کو ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان سے پہلے مدینہ کا حاکم بنایا گیا۔ مروان دشمنی اہل بیت میں اور بغض مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ اب بالآخر یہ کھڑا تھا اور مشورے کے لیے ولید بن عتبہ نے اس کو بلایا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ولید ان لوگوں میں سے تھا کہ جیسے آج بعض حاکم نظر آتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کے بھی طالب ہیں اور کبھی کبھی آخرت بھی یاد آ جاتی ہے۔ یہ حاکموں کا سلسلہ ہر دور میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج بعض حاکم ایسے بھی ہوں گے کہ جو گناہ کر سکتے ہوں گے، نماز کی مخالفت، روزے کی مخالفت، پردے کی مخالفت، بہت سارے گناہ ممکن ہے کہ وہ کر سکتے ہوں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ ہزار انسانوں کو قتل کر دو تو کہیں گے نہیں، قتل کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ ولید ابن عتبہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا، تھا تو دنیا دار، لیکن یہ جانتا تھا کہ امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، اگر میں نے امام حسین کو نقصان پہنچایا تو کل روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے میں کس صورت میں آؤں گا، کیا انہیں جواب دوں گا، اور اگر میں نے امام حسین سے دشمنی کی تو اس کا نتیجہ آخرت میں بہت سخت نکلے گا۔ اتنی چیز وہ جانتا تھا اور ساتھ میں دنیا کا طالب بھی تھا، دنیا سے محبت بھی تھی۔ یہ تھوڑا سا آخرت پہ ایمان یا آخرت کا خوف اور ساتھ میں دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت یہ عام طور پہ دنیا کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ لہذا ولید نے مشورے کے لیے مروان کو ساتھ بلایا ہوا تھا۔ جب امام حسین تشریف لائے تو ولید نے خط پڑھ کے سنایا اور اس کے بعد کہا کہ حاکم شام معاویہ ابن ابو سفیان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اپنے بیٹے کی جو بیعت لی تھی آج وہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، اور امیر المؤمنین یزید نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ سے بیعت لوں اور اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کا سر تن سے جدا کر دوں۔ امام حسین نے شدت سے اس کا جواب دیا، اور تاریخ میں جملات ملتے ہیں ان میں سے ایک مشہور جملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، اور بعض جگہ بیان ہوا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالۃ ومختلف الملائکۃ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل فاسق فاجر معلن بالفسق والفجور قاتل نفس المحترمہ، کہ ہم اہل بیت نبوہ ہیں، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں، نبوت کی کان ہیں، خدا نے ہم سے شروع کیا اور ہم پہ ختم کرے گا، اور یزید ایک فاسق و فاجر اور شرابی کھلم کھلا گناہ کرنے والا، ومثلی لا یبائعہ مثلا، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ایک جملہ کہا کہ تمہیں بھی شاید یہ بات پسند نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں میں مجھ جیسا آدمی یہ کام انجام دے، صبح ہونے دو، تم بھی سوچو، ہم بھی سوچتے ہیں۔ اب جب آپ نے نکلنا چاہا تو ولید ابن عتبہ نے تو کچھ نہیں کہا، مروان نے کہا کہ حسین ابن علی کو جانے نہ دو، اگر آج حسین ابن علی چلے گئے، آج حسین ابن علی چلا گیا تو پھر تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ولید نے انکار کیا اور امام حسین کو جانے دیا۔ یہاں تک کہ مقاتل میں بیان ہوا ہے، روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ مروان کا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ تھا اور وہ واضح کہہ رہا تھا کہ حسین اپنے مامورین کو حکم دو اور اسی وقت حسین کے تن سر کو تن سے جدا کر دو، اپنے فوجیوں کو حکم دو اور حسین کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ اب جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو امام حسین نے اسے بہت ملامت کی اور ساتھ میں یاد دلایا کہ تو وہ ہے کہ جب تو اپنے باپ کی صلب میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پہ لعنت کی تھی اور تو اس پہ قدرت نہیں رکھتا۔ جب امام کی آواز بلند ہوئی تو بنی ہاشم کے وہ جوان کہ جن کو امام نے باہر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آواز بلند ہو تو اندر آ جانا، وہ سب اندر آ گئے اور پھر امام ان لوگوں کے ساتھ واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ آنے کے بعد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بزرگ ہستیوں سے آپ نے اس واقعے کو بیان کیا، مدینہ میں خبر پھیل گئی۔ اب جب مدینہ میں خبر پھیلی تو ہر شخص پریشان تھا کہ نوبت یہاں آ چکی ہے کہ اب حسین ابن علی کی جان کو خطرہ ہے، وہ بھی مدینہ الرسول میں، وہ بھی قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محلہ بنی ہاشم میں، مدینہ الرسول میں، رسول کے نواسے کہ جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رسول کے دو بیٹوں کے عنوان سے بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ میں دو بیٹوں کے عنوان سے ان دونوں اپنے بیٹوں کو مباہلے میں عیسائیوں کے خلاف لے گئے، جن کے لیے آئے تثیر نازل ہوئی، جنہیں جوانان جنت کا سردار کہا گیا۔ آج اس حسین کی جان خطرے میں ہے، وہ بھی مدینہ الرسول میں۔ البتہ اس سے پہلے امام حسن کی جان خطرے میں تھی بلا شک، اس سے پہلے مولا علی کی جان خطرے میں تھی اور بلا شک جان گئی، امام حسن کے ساتھ ظلم ہوا۔ باقی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور مولا علی کے اصحاب اور انصار کے اوپر مصائب ڈھائے گئے۔ اب جب امام حسین آئے اور ان مصائب کو بیان کیا تو مدینہ کی کیفیت بدل چکی تھی، مدینہ میں ایک غم کی لہر دوڑ چکی تھی، اصحاب بھی پریشان تھے۔ اب یہ پریشانی وہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ساتھ دیں لیکن ساتھ دے نہیں سکتے، لوگ یزید کے مخالف ہیں لیکن مخالفت کر نہیں سکتے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جیسے کسی علاقے میں مارشاء اللہ لگ جائے، فرض کریں کہ آج کسی کو خطرہ ہو، ہر آدمی چاہتا ہو کہ ہم پہنچیں اور حق کی آواز کو بلند کریں لیکن وہ جانتا ہے کہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا، میں کر نہیں پاؤں گا، اور اگر میں کھڑا بھی ہو گیا تو اس کی مجھے قیمت بہت زیادہ ادا کرنی ہوگی۔ یہی کیفیت تھی یزید کے آنے کے بعد، حالات خراب سے خراب ہوتے گئے، بدتر سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اب لوگ خوف کے عالم میں تھے کہ ہوگا کیا۔ اب ایک شخص نظر آ رہا تھا کہ جو یزید کی مخالفت کر رہا تھا، اور وہ کون؟ وہ ذات تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ باقی ایک بڑی تعداد ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، خاموش تھے، یا یہ کہ اگر بولنا بھی چاہیں تو ان کی آواز میں اور ان کی بات میں اتنا دم نہیں تھا، اور اگر بولیں تو شاید ان کی بات دور تک پہنچ نہ پاتی۔ جس طریقے سے آج امام حسین کی آواز دنیا کے گوش و کرار میں آج بھی 1400 سال کے بعد پھیلی ہوئی ہے، اس طریقے سے کسی دوسرے کی آواز میں اتنی تاثیر نہ تھی کہ وہ آواز دنیا میں گونجتی رہے آج بھی، جیسے کہ امام حسین کی آواز گونج رہی ہے۔ بلا شک ایسی آواز جب گونجتی ہے اور جب صدیوں کا فاصلہ بھی طے کرتی ہے کہ جب اس ذات میں ایک طاقت ہو۔ ایک روحانی شخص کی آواز ممکن ہے کہ ظاہری طور پہ آج نہ سنی جا سکے، لیکن اس کی روحانیت کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چاہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، چاہے وہ جناب زکریہ ہوں، چاہے وہ جناب یحییٰ ہوں، اور چاہے کوئی اور نبی ہو، اور چاہے کسی نبی کا کوئی بھی وصی ہو، اس کی آواز کو وقتی طور پہ دبایا جا سکتا ہے، سر کو تن سے جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن آنے والے دور میں اس کی حق کی آواز کو نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ اس کی استغاثہ کی آواز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آج امام حسین کی آواز دنیا کے گوش و کنار پہ پہنچ رہی ہے، اور آج ہر شخص دنیا کے گوش و کنار سے امام حسین کو لبیک کہہ رہا ہے۔ یہ لبیک کہنے والوں کی تعداد کل اگر کم تھی، مدینہ میں کم تھی، کوفے میں کم تھی، مکے میں کم تھی، لیکن جیسے امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج تمام مسلمان امام حسین کا احترام کرتے ہیں اور یزید کو ایک فاسق و فاجر اور دشمن خدا سمجھتے ہیں۔ آج تمام مسلمانوں کے درمیان لفظ یزید ایک گالی بن چکا ہے۔ اب یہ ایک افسوسناک صورت ہے کہ چند لوگ کل اپنا دین بیچتے تھے 30,000 درہم کے بدلے یا کچھ مال دنیا کے بدلے، لیکن آج افسوس کچھ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں جبکہ نہ یزید ہے، نہ یزید کا دربار ہے، نہ یزید کی قبر ہے، نہ اس کے خاندان کی کسی کی قبر ہے۔ نہ وہ محل ہے نہ وہ خزانے ہیں، لیکن آج اپنا دین بیچ رہے ہیں فقط بغض اہل بیت میں، اور یزید کی تائید کے لیے کبھی کبھی اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں۔ البتہ جو بھی شخص یزید کی تائید کرے گا، چاہے آج، چاہے گزشتہ کل، چاہے آنے والے کل میں، وہ یاد رکھے کہ پامال ہو جائے گا، یاد رکھے کہ گمنام ہو جائے گا۔ اس کی جو بھی دینی خدمت ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی نواس رسول کے دشمن کی تائید کرے گا تو رسول خود اس کی مخالفت فرمائیں گے، اور جس کی مخالفت رسول اللہ فرمائیں وہ نہ دنیا میں پنپ سکتا ہے نہ آخرت میں پنپ سکتا ہے۔ اب ولید ابن عتبہ نے تو جانے دیا، لیکن مروان نے بعد میں بھی بہت بحث کی، بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا۔ اب یہ روایتیں وہ ہیں کہ جو دربار میں موجود لوگوں سے نقل ہوئیں کہ مروان نے بہت زیادہ اسے تنبیہ کی کہ تم نے مجھے مشورے کے لیے بلایا تھا، میری بات کو کیوں نہیں مانا؟ تو ولید ابن عتبہ نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے وہ بظاہر تو اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مروان نے اس بات کی تکرار کی کہ آج تم نے حسین ابن علی کو اگر جانے دیا تو کل وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ وہی بات اس نے کہی کہ تم نے آج حسین ابن علی کو جانے دیا، یاد رکھو کہ اب تم کبھی اس سے بیعت نہ لے سکو گے، اب خون بہے گا اور بہت زیادہ اختلاف ہوگا، لیکن تم اس سے بیعت نہ لے پاؤ گے۔ مروان کی یہ پیشن گوئی نہیں تھی۔ مروان بالآخر ایک سیاستدان تھا، والی مدینہ رہ چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ حالات اور واقعات کیا ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی جانتا تھا، وہ بنو امیہ کو بھی جانتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بھی جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا آج اگر تنہائی میں امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا تو شاید اتنی مشکل نہ ہوگی، لیکن اگر کل کربلا میں امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اب تک ہماری گفتگو اس پہلے جواب تک تقریباً پہنچ چکی ہے، پہلے سوال کے جواب تک پہنچ چکی ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ کیا دین کو کچھ خطرہ تھا؟ تو ہم نے کہا کہ بلا شک خطرہ تھا۔ وہ خطرہ کس سے تھا؟ وہ یزید سے تھا، یزیدی طاقتوں سے تھا۔ یزید ایک دن کے کام کا نتیجہ نہیں ہے، یزید سالوں کے انحراف کا نتیجہ ہے۔ اب یزید یہاں تک پہنچ گیا کہ امام حسین سے بیعت طلب کرتا ہے۔ اب جب ان تمام حالات اور واقعات کو آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین سے بیعت طلب کی جا رہی ہے۔ امام حسین کا احترام کیا ہے کہ آپ نواس رسول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ کی شان میں آیت اثیر نازل ہوئی، قرآن مجید میں آیت اثیر کے ذریعے سے آپ کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا، آپ فرزند رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مباہلے میں اپنے بیٹوں کے عنوان سے لے گئے، آپ کا نام رسول اللہ نے رکھا، آپ نے آنکھیں رسول اللہ کی آہوش میں کھولیں، سب سے پہلی غذا جو آپ کو ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن و امام حسین کو اور ان سے پہلے خود مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو اپنی آہوش میں لیا، تو سب سے پہلے زبان رسالت ان کے دہن مبارک میں داخل کی، اور وہ چشمے ان کے آپ کی زبان مطہر سے پھوٹے کہ جس کا آج ساری دنیا اقرار کرتی ہے آئمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کے ذریعے سے۔ اب یہ احترام مدینہ میں اور تمام مسلمانوں کے اذہان میں ہے، ایسے میں یزید بیعت طلب کر رہا ہے۔ کب؟ کہ جب بہت سارے لوگ اپنا دین بیچ چکے ہیں، جب ایک بڑی تعداد اصحاب کی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو موجود ہیں ان میں طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، ایسے میں اتنے فضائل والی ایک ذات یعنی ذات امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی جاتی ہے۔ بیعت کیا معنی ہے؟ کہ امام حسین آگے بڑھیں یزید کے ہاتھ کے اوپر، یا یزید کے کسی نمائندے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اعلان کریں تائید کا۔ کیسی تائید؟ ایسی تائید کہ یزید جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حق ہے، میں حسین ابن علی ان چیزوں کو مانتا ہوں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یزید دین بن جاتا۔ آج یزید کا احترام کیا جاتا اور کہا جاتا کہ البتہ بعض جگہ تاریخ میں اس کو ساتواں خلیفہ لکھا ہے، لیکن ساتواں خلیفہ اس عنوان سے لکھا ہے کہ ہاں بلا شک بدقسمتی سے اسلام کا ایک حاکم تھا، شاید ہی کسی مسلمان نے جرت کی ہو کہ اس کو ایک صاحب احترام سمجھا ہو۔ لیکن اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو آج یزید خلیفہ مانا جاتا، خلیفۃ المسلمین مانا جاتا، جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا جاتا، مسلمانوں کا حاکم مانا جاتا۔ پھر روایتیں اس کے لیے گڑی جاتیں کہ جس طریقے سے قسطنطنیہ کی روایت کو زبردستی اس کے اوپر مسلط کیا گیا، کوئی تعلق نہیں ہے یزید کا اس سے، کیونکہ اگر مان لیا جائے کہ یزید کے بارے میں روایتیں ہیں تو یزید نے جو بعد میں کام انجام دیے بہت زیادہ مذمت والے، کہ انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان ہوں گے کہ ایک جانب اہل بیت کے اوپر اس نے ظلم کیا، اور ظلم کس صورت میں کہ امام حسن امام حسین کے سر کو اس نے نوک نیزہ پہ بلند کیا، دوسری جانب رسول کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا، اس کے بعد کبھی مدینہ میں حملہ کیا تو کبھی مکے پہ حملہ کیا، ان تمام چیزوں کے بعد کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یزید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بشارت دی ہو، اس کی نجات کے بارے میں کوئی بشارت دی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے جو خانہ کعبہ کو آگ لگائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جو مدینہ پہ حملہ کرائے اور اجازت دے کہ 3 دن کے لیے میری فوجوں پہ حلال ہے کہ جو چاہے کریں؟ اور پھر تقریباً تمام مورخین شیعہ اور سنی نے لکھا کہ جب یزید نے مدینہ پہ حملہ کیا تو سال کئی ہزار ایسی خواتین کہ جن کے شوہر نہیں تھے ان کی یہاں ولادتیں ہوئیں۔ یہ ولادتیں کیسے ہوئیں؟ کیونکہ یزید کی فوج نے کواری لڑکیوں کی عصمت دری کی، کہاں پر؟ مدینہ الرسول میں۔ افسوس ان لوگوں کے اوپر جو بغض اہل بیت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ یزید کی تائید کرنے لگے۔ اگر بغض اہل بیت میں یزید کی تائید کرنے لگے تو کم سے کم مدینہ الرسول اور خانہ خدا کا خیال کرتے ہوئے یزید کی تائید نہ کریں۔ کیوں؟ کہ اس نے مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، مدینہ الرسول کی حرمت کو پامال کیا، وہاں پر مسلمان خواتین کی عصمت دری کی گئی، خانہ کعبہ کے پردے کو آگ لگی، منجنیق سے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے۔ یہ وہ کارنامے یزید کے جو تفصیل سے انشاءاللہ اگر موقع دیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو بیان کیا جائے گا۔ اب یہاں سے آپ کو واضح جواب پتہ چلے گا کہ امام حسین اگر اس وقت خاموش ہو جاتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو دین برباد ہو جاتا۔ آج امام حسین کے فضائل تو بیان ہوتے، بلکہ شاید وہ فضائل کہ جو بنو امیہ نے چھپانا چاہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر امام حسین معاذ اللہ یزید کی بیعت کر لے تو بنو امیہ بہت زیادہ فضائل امام حسین کے بیان کرتے۔ کیوں بیان کرتے؟ اس لیے بیان کرتے کہ یہ حسین ابن علی جس کے اتنے فضائل ہیں اس نے یزید کی بیعت کی ہے، بس جب یزید کی بیعت امام حسین نے کر لی تو تم ایک عام مسلمان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یزید کی بیعت نہ کرو، یزید کو برا سمجھو؟ پھر تاریخ یہی لکھتی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کی، بس یزید کے تمام گناہوں میں پردہ پڑ جاتا۔ ایک تو یہ کیفیت ہوتی، لیکن ایک دوسری کیفیت کا بہت زیادہ امکان تھا۔ کیوں؟ کہ پوری بنو امیہ کی طاقت بھی یزید کی حرام کاریوں کو نہ چھپا سکی، بندروں کتوں کے ساتھ کھیلنے کو نہ چھپا سکے پورے بنو امیہ والے۔ یزید بادشاہ بن گیا، یزید کے بعد بہت سارے لوگ تھے یزید کی تائید کرنے والے تھے، بنو امیہ کا پورا سلسلہ چلا، لیکن وہ یزید کے بد کردار ہونے کو چھپا نہیں سکے، یزید کی بدعمالیوں کو اور حرام کاریوں کو چھپا نہیں سکے۔ تو اگلی صورتحال کیا ہوتی؟ کہ یزید کی بدعنوانیاں نہ چھپتیں، بدعمالیاں نہ چھپتیں، بلکہ لوگ یہ کہتے کہ اگر امیر المؤمنین یزید شراب پی رہے ہیں تو یہ جائز ہی ہوگا، کیونکہ حسین ابن علی نے تائید کی۔ بس آج یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یزید نے کیا صحیح کیا، شراب اگر پی تو صحیح پی۔ کیا جواب ہے اس کا؟ آخر میں لوگ کہتے کیونکہ حسین ابن علی نے بیعت کی تھی، کیونکہ حسین ابن علی رسول اللہ کے نواسے تھے۔ حسین ابن علی وہ تھے کہ امام حسین نے آنکھ کھولی رسول اللہ کی آہوش میں، نام رکھا رسول اللہ نے، پہلی غذا زبان مبارک رسول اللہ کے ذریعے سے ملی، رسول کی آہوش میں رہے، وہ تمام فضائل لوگ بیان کرتے اور آخر میں یہی کہتے کہ جب حسین ابن علی نے بیعت کر لی تو آپ کون ہیں مخالفت کرنے والے؟ بس تصور کریں ایک لحظے کے لیے کہ جو تصور محال ہے، اور ہزار دفعہ معاذ اللہ کہ ورد کے ساتھ یہ تصور کریں کہ معاذ اللہ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے کہ جو قطعاً محال تھی، تو آج کیا کہا جاتا کہ یزید حق ہے؟ ایسا امام حسین نے نہیں ہونے دیا، اور نہ ہونے دینے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ اپنی جان بھی دینی پڑی، اپنے اصحاب اور انصار اور اپنے پورے خاندان کو قربان کرنا پڑا۔ نہ فقط یہ، بلکہ آپ جانتے تھے کہ میرے بعد میرے اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا، بے پردہ بازاروں اور کوچوں میں پھرایا جائے گا، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ جب یزید یہ کام کرے گا تو اگر تھوڑی سی بھی کسر باقی رہ گئی ہوگی کہ لوگ اس کو امیر المؤمنین سمجھیں، لوگ اس کا احترام کریں، لیکن جب یہ مجھے قتل کرے گا، میرے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کرے گا، میرے اصحاب اور انصار کو قتل کروائے گا، میرے اصحاب اور انصار کے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کروائے گا، اور اس کے بعد جب دمشق میں اپنے دربار میں یا رسول کی نواسیوں کو بغیر چادروں کے کھڑا کرے گا تو اس وقت خود یزید کا کردار ہر خاص و عام کے نزدیک حتیٰ دمشق میں رہنے والے عام مسلمان کہ جو اب تک یزید اور یزید سے پہلے والوں کے ذریعے سے گمراہ ہو چکے تھے، یہ گمراہی کہاں تک پہنچ چکی تھی، گمراہی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ رسول کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں لایا جا رہا ہے اور شام کے رہنے والے جشن منا رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سر امام حسین کا سر ہے. اگر امام حسین اپنے آپ کو قربان نہ کرتے تو پھر دنیا کے کسی گوشے میں بھی یزید کو وہ نہ سمجھا جاتا کہ جو سمجھنا چاہیے تھا، لوگ اسے حق سمجھتے. لیکن امام حسین کی قربانیوں کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ خود یزید کے دربار میں دمشق میں لوگ یہ کہنے لگے کہ یزید نے ظلم کیا ہے، یزید ایک فاسق و فاجر ہے. حتیٰ روم کے سفیر تک نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو، تمہارا دین کیسے، کیسا دین ہے کہ تمہارا رسول دنیا سے گیا، ایک بیٹی تھی اور تمہارے رسول اور اس حسین ابن علی کے درمیان فقط ایک بیٹی، اور تم نے اس حسین ابن علی کو قتل کر دیا. رسول کی بیٹیوں کی، رسول کی بیٹی فاطمہ کی بیٹیوں کو تم نے اسیر کر دیا، یہ تمہارا دین ہے. تو اب تصور کریں کہ امام حسین کی اس مخالفت اور قیام کے ذریعے سے حتیٰ دمشق میں اسی سال یہ واضح ہو گیا کہ یزید خلیفۃ المسلمین جانشین رسول اللہ نہیں ہو سکتا. یہ جواب ہے اس پہلی گفتگو کا کہ جس کے بعد پتہ چلے کہ یہ ذکر امام حسین کیوں کیا جاتا ہے، یہ ہر سال سے الباس کیوں ہے، یہ حسین حسین کی صدائیں کیوں ہیں، تاکہ دنیا جان لے کہ آج اگر یہ حسین حسین کی صدائیں نہ ہوں تو لوگ یزید کو حق بنا دیں گے. ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کل کا دور گزر گیا، آج نہیں ہو سکتا. آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ڈاکٹر اور اسکالر کہہ کے یزید کی تائید کر رہے ہیں. آج اگر یہ سیاہ لباس نہ ہو، آج اگر یہ حسین حسین کی صدائیں نہ ہوں، آج اگر یہ ذکر کربلا نہ ہو، تو بہت سارے ایسے ڈاکٹر اور بہت سارے ایسے اسکالر آج بھی یزید اور یزیدیوں کا کام کریں اور یزید کو حق بنا دیں. یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اگر دین کو خطرہ پیش آئے تو ہم دین کو بچانے کے لیے اپنا کچھ قربان کر سکیں، اگر سب کچھ نہیں تو کچھ قربان کر سکیں. اور بلا شک اگر کچھ قربان کر سکتے ہیں تو سب سے بہترین چیز جو راہ خدا میں قربان کی جا سکتی ہے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو وہ چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اپنی جانیں ہیں. کیونکہ یہ جان ہماری عنقریب ختم ہو جائے گی، لیکن اگر یہی جان خداوند تبارک و تعالی کے دین کی حفاظت میں اور پرچم اسلام کی سربلندی میں چلی جائے تو اس سے بہتر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے